كتاب الإجارات قال بعض أهل العربية الإجارة فعالة من المفاعلة وآجر على وزن فاعل لا أفعل لأن الإيجار لم يجئ فالمضارع يواجر واسم الفاعل المواجر وفي عين الخليل آجرت زيدا مملوكي أوجره إيجارا وفي الأصاص آجر وهو موجر ولم يقل مواجر فإنه غلط ومستعمل في موضع قبيح. جی کتاب الاجارات بھائی اجارے کے بارے میں آج ہم بحث شروع کریں گے بھائی. اجارہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اجارہ اچھا سب سے پہلے لفظ اجارہ کی تحقیق کر رہے ہیں مصنف کی اجارہ کا کیا معنی ہے یہ کس باب سے آتا ہے بھائی خلاصہ بحث یہ پہلے سے سن لیجئے بھائی کہ مصنف ذکر کریں گے بعض اہل عربیت کا قول وہ فرماتے ہیں کہ اجارہ فعالہ وزن ہے لیکن یہ کس باب سے ہے باب مفعلہ سے ہے بھائی مفعلہ سے ہے بھائی سمجھ میں آیا لیکن بعد میں مصنف آپ کو بتلائیں گے بھائی علامہ صدر الشریعہ کہ نہیں یہ مفعلہ باب سے نہیں ہے بلکہ باب افعال سے ہے بھائی کس سے آیا یہ خلاصہ بحث ہے جو شروع میں کریں گے تو بعضوں نے باب مفعلہ ذکر کیا تھا یہ اس کو رد کر کے بتلائیں گے یہ باب افعال سے ہے بھائی کئی دلیلیں ذکر کریں گے بھائی دیکھیے قال بعض اہل العربیت بعض اہل عربیت فرماتے ہیں مولانا الاجارۃ فعالۃ من المفعلۃ کہ اجارہ جو ہے فعالہ وزن ہے مولانا من المفعلۃ کس باب سے آیا ہے مفعلہ باب سے آیا ہے جی وآجر علی وزن فعل بھائی مفعلہ کا ماضی کیا اس کی ماضی کیا آتی ہے بھائی فعل تو اسی لیے جو آجر ہے علی وزن فعل بھائی وہ فرما رہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی اہل عربیت کہ آجر بر وزن فعل ہے لا افعل افعل کا وزن بھائی اس میں استعمال دونوں کا بنتا تھا آجر بر وزن افعل بھی ہو سکتا ہے اور بر وزن فعل بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اہل عربیت کیا فرما رہے ہیں یہ چونکہ باب مفعلہ سے ہے تو یہ آجر بر وزن فعلہ ہے بر وزن افعلہ نہیں کیوں افعلہ کے وزن پر کیوں نہیں کہتے ہیں لئن الایجار لم یجی اس لیے کہ ایجار نہیں آیا عربی میں یعنی باب افعال اس سے نہیں آیا ایجار کیا ہے افعال یعنی باب افعال نہیں آیا اس وزن پر فالمضارع یرحمک اللہ فالمضارع یواجر تو جب باب مفعلہ سے ہے تو مضارع کیا آئے گا آجرا قاتلا قاتلا یقاتل آجرا یواجر بھائی واسم الفاعل المواجر اور اس میں فاعل کیا آئے گا مواجر قاتلا یقاتل مقاتلۃ فہو مقاتل تو مواجر اس وزن پر آیا بھائی یہاں تک اہل عربیت کی بات ذکر کی آپ مولانا اس کو رد کرتے چلے جا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ انہوں نے کیا ذکر کی تھی ایک بات بھائی یہ ایجارہ باب افعال نہیں آیا بھائی لئن الایجار لم یجی ایجار باب نہیں آیا تو معلوم ہوا آجرہ کس وزن پر ذکر کیا تھا فعل وزن ہے افعال وزن کیوں کیا وجہ ذکر کیے کیونکہ باب افعال اس سے نہیں آیا اب مولانا امام خلیل کی کتاب عین ہے لغت میں بھائی اس کا حوالہ ذکر کریں گے بھائی اور بتلائیں گے کہ نہیں بھائی یہ اہل عربیت کے جو قول تھا کہ ایجار افعال باب نہیں آیا اس سے یہ درست نہیں ہے امام خلیل جو لغت کے امام ہیں مولانا انہوں نے کیا کیا ہے اپنی کتاب کے اندر افعال باب کو اسی سے ذکر کیا ہے چنانچہ وہ فی عین الخلیل امام خلیل ابن احمد رحمہ اللہ کی بھائی کتاب ہے عین اس کے اندر ہے آجر تو زیدم مملوکی اوجرہ ایجارن تو دیکھو ایجارن بھائی آجر تو زیدن اجرت پر میں نے دیا زید کو مملوکی اپنا غلام بھائی تو آجرا دیکھا آجرا ذکر کی آجر تو اور ماضی کیا ذکر کی مجھول اوجرہ بھائی اس کو اجرت پر دیا گیا غلام ایجارن بھائی آجرا اجرا ایجارن ایجار کون سا باب ذکر کر دیا افعال دیکھا امام خلیل نے ذکر کیا ہے کہ باب افعال آیا ہے مولانا لہذا ما قبل اہل عربیت کا وہ قول صحیح نہیں کہ ایجار نہیں آیا وفی الاساس. اچھا دوسری بات بھائی، تو انہوں نے کیا ذکر کیا تھا کہ اس میں فاعل کس وزن پر آئے گا؟ اوپر اہل عربیت نے بعض نے کیا کہا تھا؟ مواجر پر. اب اس کو بھی رد کر رہے ہیں. وفی الاساس، اور اساس کتاب میں مولانا یہ علامہ زمخشری کی ہے بھائی، علامہ زمخشری بھائی بہت بڑے عالم گزرے ہیں بھائی، جنہوں نے قرآن کی مشہور تفسیر کشاف لکھی مولانا. اتنی عظیم تفسیر ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مفسرین کشاف کے محتاج ہیں بھائی. سمجھ میں؟ قرآن معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاغت کے اندر، فصاحت کے اندر. تو زمخشری بتلاتے ہیں بھائی کیسے یہ بلاغت اور فصاحت میں معجزہ ہے. قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی عظیم تفسیر لکھ دی انہوں نے کہ اب قیامت تک آنے والے سارے مفسرین اس کے محتاج ہیں بھائی. اچھا تو وہ اپنی کتاب اساس میں لکھتے ہیں کہ آ جا رہا وہ ہوا موجرن بھائی، اس میں آ جا رہا وہ ہوا موجرن بھائی، یعنی اس میں فاعل اس سے کیا آیا؟ موجر آیا بھائی، موجر آیا. معلوم ہو یہ باب افعال ہے مولانا، تو اس میں فاعل موجر آئے گا، مواجر نہیں آئے گا. ولم یقل مواجر بھائی، اور علامہ زمخشری نے موجر کہا مواجر نہیں کہا. فَإِنَّهُ غَلَطٌ، اس لیے کہ مواجر لفظ غلط ہے باعتبار لغت کے مولانا، غلط ہے باعتبار. بھائی دیکھو اصل لفظ ہے آ جا رہا، اصل لفظ کیا ہے؟ آ جا رہا. تو کہتے ہیں بعض عام لوگ، عامی لوگ بھائی جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا، اس میں وہ اول حمزہ جو ہے اس کو واو سے بدل لیتے ہیں، وا جارا کہتے ہیں. آ جارا کی جگہ کیا کہتے ہیں؟ وا جارا. اور پھر وا جارا تو اسی سے پھر اس میں فاعل کیا بن جائے گا؟ آجر، وا جارا یواجرو مواجرا تنف ہوا مواجر بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ وہ عامی لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ ان کی غلطی ہے لغتن، یہ غلط ہے. اس میں فاعل مواجر نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا؟ موجر بھائی. وہ مستعمل فی موضع قبیح بھائی، اور یہ کس میں استعمال ہوتا ہے؟ قبیح جگہ کے اندر بھائی، قبیح مقام میں مواجر کا لفظ. تو بھائی استعمال کے اعتبار سے بھی یہ غلط اور لغت کے اعتبار سے بھی یہاں پر وہ نہیں بنتا بھائی. لغت کے اعتبار سے بتلا دیا بھائی، اور استعمال کے اعتبار سے بھی اس مقام پر نہیں، اس لیے کہ مواجر قبیح مقام میں استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ قبیح مقام میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے مولانا، بیان کیا کہ ہے، کہتے ہیں بھائی یہ کہا جاتا ہے یواجر اہلہ للزنا، کوئی شخص اپنے گھر والی کو زنا کے لیے دے تو اس موقع پر یواجر کہا جاتا ہے مواجر. فلاں کیا ہے؟ مواجر ہے. تو یہ مولانا قبیح مقام میں زنا کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی. اچھا جی، تو کہتے ہیں وہی اسم للاجرتی. اچھا بھائی اجارہ کیا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اجرت کا نام ہے، اجرت مزدوری کو کیا کہتے ہیں؟ اجارہ. یاد رکھنا، سمجھ میں، اجارہ مصدر نہیں ہے بلکہ یہ کس کا نام ہے؟ اسم ہے مزدوری کا، کرایہ اجرت کا. تو کہتے ہیں وہی اسم للاجرتی، یہ اسم ہے کس کے لیے؟ اجرت کے لیے، مجرت کے لیے. کل جعالت اسم للجعلی، جیسے جعال فعال یہ بھی اسی وزن پر ہے اجارہ کے وزن، جیسے جعال نام ہے جعل کا، یعنی اجرت اور مزدوری کا. جعل والا نا جب کسی کا کوئی غلام بھاگ جائے بھائی اور پھر اس غلام کو کسی شخص کو مل جائے، وہ اس غلام کو پکڑتا ہے اور لے کر آتا ہے اور مالک کے حوالے کرتا ہے، تو مالک کو اسے جعل دینا پڑتا ہے، اسے مزدوری یا اسے اجرت دینی پڑتی ہے. وہ جو اس نے غلام کو لے کر آیا، اس کو خرچہ وغیرہ ہوا، وہ اس کو دینا پڑتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جعل کہلاتا ہے بھائی. تو جیسے جعالا نام ہے جعل کا، یعنی اجرت اور مزدوری کا، تو اسی طرح بھائی اجارہ بھی نام ہے اجرت اور مزدوری کا. اجارا یا اجیرو بھائی، اور اجارا یا اجیرو من باب طلبا بھائی، اجارا یا اجورو بھائی، اجارا یا اجیرو بھی آیا ہے اور اجارا یا اجورو علامہ صدر الشریعہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اجارہ، مجرد سے اجارہ یجرو آیا ہے من باب طلبہ بھائی، کس باب سے؟ طلبہ بھائی، طلبہ کون سا باب ہے؟ طلبہ یطلب نصر باب ہے، یعنی نصر سے آیا ہے. اور کیا معنی ہے اجارہ یجرو کا؟ اے اعطاہ الاجرتا، اس نے کیا دی؟ وہ دوسرے کو اجرت دی. فہو آجر، تو اس سے تو وہ کون ہے؟ آجر ہے، یعنی اجرت دینے والا. تو آجر کا کیا معنی ہوا؟ اجرت دینے والا، یہ اس میں فاعل ہے اجارا یا اجورو سے. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا، تو وز فوز حل فرق بین الموجر والآجر، تو کہتے ہیں فرق واضح ہو گیا موجر اور آجر کے درمیان. موجر کسے کہتے ہیں؟ کرایہ پر کوئی چیز دوسرے کو دینے والا. اور آجر کسے کہتے ہیں؟ اجرت دینے والا. کسے کہتے ہیں؟ اجرت دینے والا. اور اجرت کون دیتا ہے؟ موجر دیتا ہے یا مستاجر دیتا ہے؟ مستاجر. بھائی دیکھو یہاں دو تین چار لفظ ہیں مولانا، یاد رکھو. ایک ہے اجرت پر کوئی چیز دینے والا، بھائی میں نے آپ کو سائیکل کرائے پر دی ایک گھنٹے کے لیے، اور تو میں ہوا موجر بھائی، اجرت پر چیز دینے والا، اور آپ نے اجرت پر چیز لی، آپ کون ہوئے؟ مستاجر ہوئے. اور اب آپ اس کا مجھے اس کی اجرت دیں گے تو آپ آجر ہوئے. کیا ہوئے؟ آجر ہوئے. صورت سمجھ میں آگی؟ تو مستاجر بھی آپ ہیں، آجر بھی آپ ہیں بھائی. اور ایک اور لفظ ہے اجیر، اجیر مزدور کو کہتے ہیں بھائی. کوئی شخص اپنے آپ کو کیا کرے؟ اجرت پر خدمت کے لیے کسی کے حوالے کرے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اجیر کہلاتا ہے. تو وہ اجیر مزدور، آپ نے ایک مزدور کو بلوایا، وہ آپ کے لیے دیوار بنائے گا تو وہ ہوا اجیر، اور آپ اجرت دیں گے تو آپ ہوئے آجر بھائی. سمجھ میں، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آجر، اجیر، مستاجر، موجر، فرق پتہ چل گیا. موجر کسے کہتے ہیں؟ اجرت پر کوئی چیز دینے والا بھائی. آجر اجرت دینے والا، مستاجر اجرت پر چیز لینے والا، اور اجیر مزدور یعنی اجرت پر اپنے نفس کو سپرد کرنے والا. سمجھ میں ہے؟ تو اجرت پر اپنی خدمت سپرد کرتا ہے. آئیے بھائی، فوضح الفرق بین الموجر والآجری، تو فرق واضح ہو گیا موجر اور آجر کے درمیان. والاجارت فی، اب مولانا یہ خلاصہ بحث سنا رہے ہیں علامہ صدر الشریعہ، کہتے ہیں والاجارت فعالت من آجر یوجرو، اجارہ فعالہ وزن ہے لیکن کس باب سے؟ آجر یوجرو اجارن، یعنی باب افعال سے ہے. تو اہل بعض اہل عربیت کے قول کو رد کر دیا. بمان الاجرتی، اور یہ فعالہ اجارہ، یہ اجارہ کس معنی میں ہے؟ اجرت، یعنی اجرت اور مزدوری کے معنی میں ہے. لیکن فی شرعی نقل الى العقد، لیکن شریعت میں اس کو نقل کر دیا گیا کس کی طرف؟ عقد کی طرف. عقد کی یعنی اجرت پر دینا اور کرایہ پر دینا. تو بھائی لغت میں تھا اجارہ کا معنی اجرت، لیکن شریعت میں کس کا نام ہوا؟ اس عقد کا نام ہوا. سمجھ میں آئے؟ اس عقد کا نام رکھ دیا گیا، وہ جو اجرت پر دینے کا ہے، کرائے پر کوئی چیز دینے کا عقد ہے، اس کا نام اجارہ رکھ دیا گیا. فقال، پس مصنف فرماتے ہیں، وہی بیع نفع معلوم بعوض کذلک دین او عین. اجارہ ہی بیع نفع معلوم، یہ نام ہے بیچنے کا. کس چیز کو بیچنے کا؟ نفع معلوم، ایک معلوم نفع کو بیچنے کا نام ہے. بعوض، کس میں؟ عوض کے بدلے میں. کذالک، جو اسی طرح ہو، یعنی جیسے وہ نفع معلوم تھا، عوض بھی کیا ہو؟ معلوم. تو اجارہ نام ہے بیچنے کا معلوم نفع کو معلوم عوض کے بدلے میں. دین او عین، وہ عوض چاہے دین ہو یا عین ہو. دین یعنی نقدی مراد ہے، درہم و دنانیر ہو. مولانا سمجھ میں آیا؟ کیا ہو؟ درہم و دنانیر ہو یا مثلیات میں سے ہو جو اس کے ذمے باقی ہو، بھائی بعد میں ملے گا. یا چاہے وہ عین ہو مولانا، چاہے وہ کیا ہو؟ عین ہو، یعنی کوئی چیز دے دی. دیکھیے بھائی، میں نے آپ کو سائیکل کرایہ پر دی بھائی، تو اس میں اب آپ مجھے اس کا یہ تو سائیکل میں نے آپ کو کرایہ پر دی، تو کیا میں نے آپ کو سائیکل بیچی ہے یا صرف اس کے منافع بیچے ہیں؟ صرف منافع. تو دیکھو یہ میں نے آپ کو ایک معلوم نفع بیچا اور اس کا عوض بھی معلوم ہونا چاہیے. مثلا ایک گھنٹے کا میں کرایہ کتنا لیتا ہوں آپ سے؟ 10 روپے. تو یہ عوض بھی معلوم ہوا. تو اجارہ نام ہے ایک معلوم نفع کو بیچنے کا. کس کے عوض؟ ایک معلوم عوض کے بدلے میں. اب وہ عوض دین بھی ہو سکتا ہے اور عین بھی ہو سکتا ہے. دین کی مثال تو یہ تھی جیسے 10 روپے بھائی نقدی مولانا، درہم ہو گئے، دنانیر ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یا مولانا بعد میں آپ دیں گے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو نقدی ہو گئی. اور یا وہ چیز کیا ہو سکتی ہے؟ عین بھی ہو سکتی ہے جس وہ جو عوض ہے. مثلا آپ عوض کے طور پر مجھے اپنا قلم دے دیتے ہیں، ایک گھنٹہ میں سائیکل لے کر جا رہا ہوں، ایک گھنٹہ چلاؤں گا، اور بدلے کے طور پر کیا دوں گا؟ یہ اپنا قلم دوں گا. تو یہاں پر عوض معلوم ہے، لیکن وہ معلوم عوض دین ہے یا عین ہے؟ عین ہے. وَيُعْلَمُ النَّفْعُ. اچھا بھائی، اوپر اب کیا تعریف میں کیا ذکر کیا تھا کہ کس کو بیچنے کا نام اجارہ ہے؟ ایک معلوم نفع کو. اب بھائی نفع کا علم کس سے ہوگا کہ اسے ہم معلوم کہیں؟ کہتے ہیں وَيُعْلَمُ النَّفْعُ، اور نفع کو جانا جائے گا بِذِكْرِ الْمُدَّتِ. کس کے ذکر کے ذریعے؟ مدت. کبھی کبھی نفع کا پتہ مدت سے چلتا ہے. مثلا میں آپ کو گھر دیتا ہوں رہائش کے لیے کرایہ پر بھائی، تو اب یہاں پر نفع کا پتہ کس سے، نفع معلوم کس سے ہوگا؟ مدت سے. بھائی گھر میں رہائش تو ایک دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے، 50 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو کتنی ہے جب تک، تو کس کے لیے پتہ چلے گا؟ مدت کے ذریعے، کہ مہینے کے لیے ہے یا 2 ماہ کے لیے یا سال کے لیے. تو کبھی کبھی نفع کو جانا جاتا ہے مدت کے ذکر کر دینے سے. کسکنت داری، جیسے گھر کی رہائش بھائی، اس میں کس کو ذکر، نفع کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مدت کے ذکر کر دینے سے. وزراعت الارض، یا زمین کی زراعت، مدت قضا، اتنی مدت تک بھائی. تو زمین کی زراعت کے اندر بھی بھائی نفع کا پتہ کس سے چلے گا؟ جی، تو نفع معلوم ہوگا مدت کے ذکر کر دینے سے. طالت او قصرت، چاہے وہ مدت کیا ہو، طویل ہو یا چھوٹی ہو، چاہے ایک ماہ کے لیے میں صرف گھر پر کرائے پر آپ کو دے رہا ہوں، چاہے میں آپ کو 20 سال کے لیے کیا کر رہا ہوں، تو چھوٹی مدت بھی ہو سکتی ہے طویل بھی، لیکن مدت ذکر ہوگی تو پھر نفع معلوم ہوگا، ورنہ معلوم نہیں ہے بھائی. لیکن فی الوقت لا تصح فوق 3 سنین فی المختاری. بھائی ابھی بتلایا بھائی کہ اجر نفع معلوم ہونا چاہیے، اور نفع معلوم، نفع کا علم بعض اوقات کس چیز سے ہوتا ہے؟ مدت کے ذکر کر دینے سے. اور یہ مدت طویل ہو تو بھی درست، چھوٹی ہو تو بھی، لیکن یہ عام جب چیز کا جو کہ اجرت پر دے رہا ہے وہ وقف نہ ہو مولانا. اگر وقف ہے تو پھر اس صورت میں اجرت 3 سال سے اوپر نہیں ہونی، مدت 3 سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. بھائی وقف زمینیں جانتے ہو یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی میں نے مثلا ایک مربع زمین وقف کر دی کہ اس زمین سے جتنی بھی آمدن ہو یہ فلاں مدرسے کے طلبہ پر خرچ کی جائے، تو یہ زمین وقف ہو گئی مولانا. میں نے آپ کو نگران مقرر کر دیا کہ آپ نے نگرانی کرنی ہے، جو آمدنی ہوا کرے کس پہ خرچ کرتے جائیں؟ اس مدرسے پہ خرچ کرتے جائیں بھائی. تو یہ وقف زمین ہے، یہ کیا ہے؟ وقف زمین ہے، اور آپ اس کے متولی نگران ہو گئے مولانا. نگران میں نے آپ کو بنا دیا. اچھا تو یاد رکھو یہ جو وقف زمینیں ہیں ان کے اندر 3 سال سے زیادہ عقد اجارہ صحیح نہیں، اس سے زیادہ لمبی مدت کے لیے اجارہ کے طور پر دینا صحیح نہیں بھائی. کیوں بھائی اس سے زیادہ لمبا عقد کرنا کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ اگر مثلا 3 سال کے بجائے آپ کتنے کا عقد کر لیتے ہیں بھائی، زمین دی ہے نا، تو زمین سے نفع اٹھانا ہے آپ اس کو لازمی بات آگے ٹھیکے پر دے دیں گے، اور اس کی جو آمدنی ہوگی وہ کس کو دے دیں گے؟ مدرسے کو دے دیں گے. تو لہٰذا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو 3 سال سے زیادہ مدت کے لیے نہ دیں. کیوں؟ کیونکہ اگر طویل مدت کے لیے دیں گے، مثلا کتنے سال کے لیے دے دی؟ 10 سال کے لیے دے دی، تو بھئی یہ تو زمین وقف کی ہے، تو بعض اوقات وقف کی زمینیں ہیں، متولی کا چونکہ اس میں دلچسپی زیادہ ہوتی نہیں بھئی، تو وہ اس کی صحیح طرح توجہ اس کی طرف نہیں کرتا، جب اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو گواہ وغیرہ کا ہو سکتا ہے جب تک انتقال ہو جائے، جن کے سامنے کیا ہوا تھا عقد اجارہ ہوا تھا، گواہوں کا انتقال ہو گیا، متولی بھی توجہ نہیں دے رہا، بعد میں بھئی اس شخص نے جس کے پاس زمین وقف کی کرایہ کے طور پر تھی اس نے ملکیت کا دعویٰ کر دیا، کیا کر دیا، بعد میں ہو سکتا ہے وہ ملکیت کا دعویٰ کر دے، بھئی یہ زمین میری ہے، بھئی کیا دلیل ہے، بھئی آپ دیکھ نہیں رہے سال ہا سال سے میں میرے پاس ہے، میں اس میں کاشت کر رہا ہوں، یہ میری اپنی زمین ہے بھئی، تو اس صورت میں مستحقین کا حق ضائع ہو جائے گا، مدرسے کے طلبہ جو مستحقین تھے ان کا حق کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا، صورت سمجھ میں آئی، تو وقف کی زمین ہوتی ہے ذاتی نہیں ہوتی، تو بعض اوقات متولی بے توجہ ہی کرتا ہے، تو اس صورت میں دوسرا ملکیت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور مستحقین کا حق ضائع ہو جاتا ہے، لہذا طویل مدت کے لیے وقف زمین اجارے پر دینا صحیح نہیں، لیکن فی الوقف لا تصح، لیکن وقف کے اندر اجارہ صحیح نہیں ہے، فوق ثلاث سنین تین سال سے اوپر، فی المختاری مختار قول کے مطابق، پسندیدہ قول کے مطابق، وہی کہ لا یدعی المستاجر، تاکہ کہیں مستاجر اجرت پر لینے والا جس نے کرائے پر وہ زمین لی ہے، تاکہ کہیں وہ مستاجر یہ دعویٰ نہ کر دے کہ انہ ملک ہو، کہ یہ زمین کیا ہے اس کی ملک ہے، کہ یہ وقت اس کے فعلت عدم الجوازی، پس مولانا عدم جواز کی علت کیا ہوئی، عدم جواز، جائز کیوں نہیں ہے وقف زمین میں تین سال سے زیادہ، تاکہ کہیں مستاجر مالک ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، تو کہتے ہیں اذا کان فعلت عدم الجوازی، پس عدم جواز کی علت اذا کانت ہذا المعنی، جب یہ والا معنی ہے، جب عدم جواز کی علت کیا ہے، یہ والا معنی ہے، کیا معنی ذکر کیا بھائی، تاکہ کہیں مستاجر مالک ہونے کا دعویٰ، بھائی بعض فقہا پر رد کرنا چاہتے ہیں علامہ صدر الشریعہ، بعض فقہا نے کیا حیلہ کیا، بھائی وقف زمین ہے اور تین سال سے زیادہ مدت کے لیے تو اجارے پر دینا ایک ہی وقت کے اندر درست نہیں، وہ تو وہ فرماتے تھے ایک ہی حیلہ بتلاتے تھے کہ ایک ہی وقت میں کئی اجارے کر لو، کئی عقد کر لو مولانا، تو آ مولانا حیلہ اختیار کیا، تو مثلا دیکھو بھائی میں وقف زمین آپ کو اجارہ پر دینا چاہتا ہوں، اور تین سال سے فقہا تو کیا فرماتے ہیں، تین سال سے زیادہ لمبا عقد صحیح، اب میں دیکھو ایسے طریقے سے دوں گا کہ زمین 15 سال کے لیے آپ کو دے دوں گا اور عقد بھی تین سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، کیسے، یہیں بیٹھے بیٹھے میں آپ کو کہتا ہوں بھئی میں نے آپ کو یہ زمین کرایہ پر دے دی سن 1420 سے لے کر 1430 تک، بھئی اتنے کرائے کے عوض میں آپ نے قبول کر لیا، پھر ساتھ ہی دوسرا عقد کر لیا، بھئی 1423 سے لے کر 1426 تک میں نے آپ کو کرائے پر دے دی اتنے عوض کے بدلے، آپ نے قبول کر لیا، پھر 1426 سے لے کر 1429 تک میں نے آپ کو اتنے عوض کے بدلے دے دی، بھئی پھر آپ نے قبول کیا، پھر 1429 سے لے کر 1432 تک میں نے اتنے میں دے دی، پھر 1432 سے لے کر 1435 تک میں نے اتنے میں دے دی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے کتنے عقد ہو گئے، 5 عقد ہو گئے بھائی، کتنے میں، علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں بعض علماء نے یہ حیلہ اختیار کیا ہے وقف زمین کے اندر کہ عقد کو لمبا کرنے کے لیے اسی وقت میں کیا کر لیتے ہیں، کئی عقد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے بھائی، کیوں درست نہیں ہے، کہتے ہیں ہم نے علت ذکر کر دی، علت کیا تھی کہ کہیں وہ مستاجر اس پر مالک ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، تو اب بیق وقت بھی آپ کئی عقد کر لیں تو علت پھر بھی موجود ہے، اب بھی زمین اس کے بعد 15 سال کے لیے تو چلی گئی، اب بھی ممکن ہے وہ کیا کر دے، دعویٰ کر دے، تو لہٰذا یہ حیلہ اختیار کرنا صحیح نہیں بھائی، فعلت عدم الجواز اذا كانت هذا المعنى، پس عدم جواز کی علت جب یہ والا معنی ہے تو لا تصح الاجارۃ الطویلۃ بعقود مختلفۃ، تو اجارہ طویل اجارہ صحیح نہیں ہے مختلف عقود کے ساتھ، کما جوزہ البعض جس کو جیسے کہ جائز قرار دیا ہے مختلف عقود کے ساتھ بے طویل اجارے کو بعض فقہا نے، تجاوز اللہ عنہم اللہ ان کو معاف فرمائے بھائی، اللہ ان سے درگزر فرمائے بھائی، تو بعض فقہا نے یہ حیلہ لکھا، لیکن اس سے جواز پھر بھی نہیں آ سکتا کیونکہ علت پھر بھی وہیں اپنے اسی طرح موجود ہے مولانا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو دیکھا ایک ہی وقت میں کئی عقد کر لیے اجارے کے بھائی۔ وَبِذِكْرِ الْعَمَلِ بھائی کیا ذکر کیا تھا بھائی کہ نفع کیا ہونا چاہیے معلوم، اور نفع کا علم کبھی کس سے ہوتا ہے؟ مدت کے ذکر کر دینے سے۔ وَبِذِكْرِ الْعَمَلِ اور کبھی کس سے ہوتا ہے؟ عمل کے ذکر کر دینے سے بھی نفع کا پتہ لگ جاتا ہے۔ كَالصِّبْغِ الصَّوْبِ جیسے کپڑے کی رنگوائی ہے مولانا، کپڑے کی رنگوائی ہے، اب مولانا میں نے آپ کو کپڑا دیا کہ اس کو رنگ دیں، اتنی اجرت آپ نے آپ کے ساتھ طے ہوئی، تو یہاں اب مدت کی ضرورت ہے؟ مدت کی ضرورت نہیں، بلکہ نفع کا پتہ کس سے چلا؟ عمل سے پتہ چلا کہ میں 100 روپے آپ کو کس چیز کے دوں گا؟ رنگنے کے دوں گا، تو عمل یہاں پر اب مدت کی ضرورت نہیں، بلکہ نفع معلوم ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ عمل ذکر کر دیا کہ وہ عمل کیا ہوگا، جیسے کپڑے کی رنگوائی ہے، وخیاطت اور جیسے سلائی ہے مولانا، کیا ہے؟ سلائی، درزی کے پاس آپ کپڑے لے کر گئے تو وہاں مدت کی بات نہیں چلتی بلکہ عمل کو ذکر کیا جاتا ہے بھائی، پھر وہ نفع معلوم ہوا بھائی۔ وحمل قدر معلوم علی دابۃ مصافۃ علمت، اور اسی طرح باربرداری مولانا بھائی، دیکھیے بھائی میں نے آپ سے کہا بھائی کہ بھائی اپنے گدے پر یہ سامان یہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچانا ہے، مثلا کراچی تک پہنچانا ہے آپ نے بھائی، تو اب دیکھیے بار جی، اب یہ جو نفع ہے معلوم ہے مولانا، نفع کیا ہے؟ باربرداری ہے، اور معلوم مقدار ہے اس کی بھائی، کتنا بوجھ ہوگا، مثلا سامنے 10 قفیز گندم کے پڑے ہیں یہ اٹھانے ہیں، تو ایک معلوم مقدار ہے جانور پر اس کو لدوانا ہے، اور مسافتن علمت ایسی مسافت ہے جو بتلا دی گئی ہے کہ یہاں سے مثلا 1 میل دور پہنچانا ہے فلاں جگہ پر، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، 1 میل دور پہنچانا ہے، تو یہاں پر دیکھیے اب مدت اس میں ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نفع کا علم مدت سے یہاں ہو رہا ہے یا وہ عمل ذکر کر دیا؟ عمل ذکر کر دیا کہ باربرداری کے لیے چیزیں، یہ معنی ہے وہ حمل قدر معلوم، اور ایک معلوم مقدار کی باربرداری کے لیے، باربرداری سے پتہ لگتا ہے کبھی علی دابۃ کسی موی جانور پر، مسافتن اتنی ایسی مسافت، علمت جو بتلا دی گئی ہے جی، وبال اشارتی جی، اور کبھی کبھار مولانا نفع کا علم کس سے ہوگا؟ اشارے کے ذریعے ہوگا، مثلا دیکھیے بھائی میں نے آپ سے کہا کہ بھائی یہ گندم کی بوری یہاں سے لے کر وہ سامنے آپ کو جو گھر نظر آ رہا ہے وہاں تک لے کر جانی ہے، تو یہاں نفع کا علم کس سے ہوا؟ اشارے سے۔ یہ مکان نقل ہذا الى سما، جیسے کہ نقل کرنا اس چیز کو الى سما اس جگہ تک، سما اس میں اشارہ ہے مولانا جی، بعید کے لیے بھائی، ذالکا کی طرح۔ ولا تجب الاجرت بھائی، تو بات سمجھ میں آئی بھائی، تو 3 چیزیں ذکر کر دی، انہوں نے کہا تھا وہ نفع معلوم ہونا چاہیے، اور وہ نفع کا علم کبھی مدت سے ہوتا ہے، کبھی عمل کے ذکر کر دینے سے ہوتا ہے، اور کبھی اشارے سے ہوتا ہے۔ ولا تجب الاجرت بالعقد، اچھا یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں اجرت کب واجب ہوتی ہے بھائی جی، کیا عقد کرتے ہی اجرت واجب ہو جاتی ہے؟ تو ہمارے نزدیک یاد رکھیے عقد کرتے ہی اجرت واجب نہیں ہوتی بھائی، بلکہ اجرت کب واجب ہوگی جی؟ جب وہ عمل کر لے گا بھائی، سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر شرط لگا دی پہلے سے ہی کہ مجھے اجرت پہلے دو گے، تو اس صورت میں پہلے بھائی دینا پڑے گی۔ ولا تجب الاجرۃ الا بالعقد اور اجرت واجب نہیں ہوتی عقد کی وجہ سے خلافا للشافعی رحمہ اللہ بخلاف امام شافعی رحمہ اللہ کے فإن الاجرۃ عنده تجب بنفس العقد اس لیے کہ اجرت جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نفس عقد ہی سے واجب ہو جاتی ہے بل بتعجیلها بلکہ اس کے جلدی دینے سے بھی بھائی جلدی کرنے سے بھی اجرت کیا ہو جاتی ہے واجب بھائی دیکھیے آپ کو میں نے کہا کہ یہ سامان آپ نے یہاں سے وہاں تک پہنچانا ہے یہ کوئی شرط نہیں ٹھہری تھی کہ پیسے مجھے پہلے دینے پڑیں گے لیکن میں نے ویسے ہی آپ کو پہلے پیسے دے دیے تو اس صورت میں بھی اجرت کیا ہو گئی واجب ہو گئی اجرت واجب ہونے کا کیا معنی یعنی اب میں آپ سے واپس نہیں لے سکتا اب میں آپ سے واپس نہیں لے سکتا تو یہ معنی بتاجیلی ہے بتاجیل الاجرتی کہ اجرت کے جلدی دے دینے سے بھی اجرت واجب ہو جاتی ہے فإن المستأجر إذا عجل الأجرة اس لیے کہ کرائے پر لینے والا مستأجر جو ہے إذا عجل الأجرة جب وہ جلدی دے دے اجرت فالمعجل هو الأجرة الواجبة تو وہ چیز جو جلدی دی گئی ہے وہ اجرت واجبہ ہی ہے بمعنى بإيمانا أنه لا يكون له حق الاسترداد کہ اس کو واپس لوٹانے کا حق نہیں واپس اسے اجرت لینے کا حق نہیں ہے بھائی اور بشرط ہی یا اجرت کس کے جی واجب ہوگی بھائی بشرط ہی اے بشرط تاجیلی کس کی وجہ سے جلدی دینے کی شرط کے ساتھ بھائی آپ کے ساتھ میرا عقد ہوا آپ نے شرط لگا دی یہاں سے سامان وہاں لے کر جاؤں گا لیکن شرط یہ ہے پیسے ایڈوانس ہوں گے پیسے مجھے پہلے ہی دو گے تو اب بھی مولانا اجرت کیا ہو گئی پہلے سے دینا واجب ورنہ عمل جب کر لے گا پورا پھر اجرت واجب ہوتی ہے جی او بشرط ہی بھائی اے بشرط تاجیلی بھائی فإنه اذا شرط التاجيل الاجرتی جی یا فإنه اذا شرط تاجيل الاجرتی اس لیے کہ جب شرط کی گئی اجرت کے جلدی دینے کی تجب معجلتا تو اجرت واجب ہوگی معجلتا بھائی معجل ہو کر بھائی سمجھ میں آیا معجل ہو کر یعنی جلدی دینی پڑے گی اب استعفاء النفع یا اجرت کب واجب ہوتی ہے استعفاء النفع بھائی جب نفع وصول کر لے نفع کیا کر لے بھائی دیکھو میں نے آپ کو گھر کرائے پر دیا ایک ماہ کے لیے 1000 روپے عوض کے پر بھائی تو اب جب آپ اس گھر سے جب وہ نفع جس پر عقد ہوا ہے وہ جب آپ پورا وصول کر لیتے ہیں تب آپ پر اجرت واجب ہوگی یعنی جب ایک مہینہ اس گھر میں رہ لیتے ہیں مہینہ پورا ہو جائے گا اب کیا ہوگی اجرت آپ پر واجب اس سے پہلے آپ پر اجرت واجب نہیں بھائی یہ مانا ہے اب استعفاء النفع اس نفع کے جس نفع پر عقد ہوا تھا اس نفع کے وصول کر لینے سے بھی اجرت واجب ہوگی ابھی تمکن من ہو یا اس پر قدرت دینے سے بھی اجرت واجب ہو جائے گی بھائی نفع آپ حاصل کریں یا نہ کریں میں نے آپ کو بھائی گھر کرائے پر دیا ایک ماہ کے لیے بھائی تو آپ بھائی آپ گھر میں نے آپ کے حوالے کر دیا آپ کو میں نے قدرت دے دی کہ آپ اس گھر میں رہائش رکھ سکتے ہیں جب میں نے گھر آپ کے حوالے کیا آپ کو قدرت دے دی تو اب مہینے بعد آپ کو اجرت دینی پڑے گی چاہے آپ اس میں ایک دن بھی نہ رہیں گھر جب آپ کے پاس ہے آپ کے حوالے ہے آپ اس میں قادر ہے رہنے پر پھر چاہے رہیں یا نہ رہیں مولانا تو آپ پر اجرت کیا ہو جائے گی واجب یہ مانا ہے بھائی اور تمکن منہ یا اس نفع کی وصولی پر قدرت دینے کی صورت میں بھی اجرت واجب ہو جائے گی فتجب لدار قبضت ولم يسكنها بس واجب ہوگی اجرت ایسے گھر کے لیے بھی قبضت جس پر کیا کیا گیا قبضہ تو کیا گیا ولم يسكنها لیکن اس کے اندر اس نے رہائش نہیں رکھی تو بھی اجرت ہوگی بھائی وتسقط بالغصب بقدر فوت تمكنه بھائی میں نے آپ کو گھر کرائے پر دیا تھا کتنی اجرت طے ہوئی تھی ایک ماہ کی بھائی ایک ماہ کے لیے 1000 روپے طے ہوئے تھے بھائی آپ نے 15 دن رہائش اس گھر میں رکھی یا 15 دن وہ گھر آپ کے قبضے میں رہا 15 دن کے بعد کسی نے اس گھر کو آپ سے غصب کر لیا زبردستی قبضہ کر لیا مولانا تو کہتے ہیں جتنی مقدار بھائی آپ کسی کی قدرت سے گھر نکل گیا غصب ہوا اتنی اجرت آپ پر نہیں ہے، ہاں جتنی میں قدرت تھی اتنی اجرت آپ پر ہے۔ تو اب نصف مدت آپ کے پاس گھر تھا تو 500 روپے یعنی نصف جو بنتے تھے 1000 کے وہ آپ پر آ گئے اور باقی کے اجرت نہیں ہو۔ یہ معنی وتسقط، اور اجرت ساقط ہو جاتی ہے بالغصب، کس کی وجہ سے؟ غصب کی وجہ سے، بقدر فوت تمکنی، ہی اتنی مقدار کے جس قدر قدرت کیا ہوئی ہے، فوت ہوئی ہے، قدرت کے فوت ہونے کی مقدار۔ وللمؤجر طلب الاجرۃ للدار والارض بكل یوم۔ اچھا بھائی، اگر بھائی اجارہ مطلق ہوا بھائی، نہ جلدی کی شرط ٹھہری نہ دیر کی، بھائی اگر شرط ٹھہر گئی، آپ کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا اجارے کا اور شرط آپ نے لگائی کہ مجھے پیسے ایڈوانس دینے پڑیں گے، پھر تو مجھے جلدی پہلے دینے پڑیں گے، اور اگر میں نے شرط یہ ٹھہرائی کہ پیسے میں کب دوں گا، آخر میں دوں گا جب کام پورا ہو جائے گا، اس سے پہلے پیسے نہیں دوں گا بھائی، تو اس صورت میں تو جو شرط ٹھہری ہے اسی کے مطابق اجرت آئے گی۔ لیکن اگر کوئی شرط نہیں ٹھہرائی، اجارہ مطلق ہوا، تو پھر کس وقت مدعی، کس وقت مستاجر، مستاجر نہیں موجر، تو پھر کس وقت موجر اجرت کو کیا کر سکتا ہے، طلب کر سکتا ہے، بتلا رہے ہیں بھائی۔ وللمؤجر طلب الاجرۃ للدار والارض بكل یوم، اور مؤجر جو ہے یعنی کرائے پر دینے والا جو ہے اس کو اجرت طلب کرنا جائز ہے، للدار والارض زمین اور گھر کی، زمین اور گھر اگر اس نے کرائے پر دیا ہے تو اس کی اجرت طلب کرنا جائز ہے، بكل یوم، کب؟ ہر روز کی مولانا، ہر روز اس پہ، کیونکہ ہر روز کا ایک نفع کامل ہے، ہر روز کی ایک سمجھ میں آیا کامل نفع ہے، پورے دن کا نفع ہو گیا مولانا، تو وہ ہر دن کا نفع آپ سے آ کر، اس کی اجرت آپ سے آ کر وصول کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے شرع۔ صورت سمجھ میں آئے، تو گھر کرائے پر دیا مثلا، تو ہر دن کی رہائش ایک پورا نفع ہے، تو جب ہر دن گزر گیا، آپ نے اس دن کا پورا نفع وصول کر لیا، تو اب وہ آ کر آپ سے عوض کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وللدابتی، اور جانور کے لیے، بکل مرحلات، ہر منزل کے اندر بھائی، کس کے اندر؟ ہر منزل کے اندر بھائی، ہر منزل کے اندر بھائی، مثلا بھائی میں نے آپ سے بھائی ایک جانور سواری کے لیے لیا بھائی، کہ میں مثلا یہاں سے کراچی جانا چاہتا ہوں بھائی، سمجھ میں آیا؟ آپ بھائی کیا طریقہ تھا پرانا سفر کا، صبح صبح نکلتے تھے فجر کے وقت سے پہلے بھائی، سحری کے وقت سفر پہ نکل جاتے، اور دوپہر صبح 10-11 بجے تک، جب تک دھوپ سخت نہیں ہوتی تھی اس وقت تک سفر رہتا، پھر پڑاؤ ڈال دیتے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک منزل، تو ہر منزل پر، ہر منزل کہتے ہیں ایک کامل نفع ہے بھائی، آپ نے اس جانور سے کیا کر لیا، ایک منزل کا پورا نفع لے لیا، تو اب ہر منزل پر جب نفع پورا ہے تو اس مجر کو بھی عوض طلب کرنے کا حق ہے۔ وللدابتی بکل مرحلت، اور جانور کے لیے جو سواری کے لیے ہے اس کی اجرت طلب کرنے کا حق ہے مجر کو، بکل مرحلت ہر مرحلہ میں۔ وللقصارتی والخیاطتی اذا تمت بھائی، دھلوائی اور سلوائی جو ہے اس میں اجرت کا مطالبہ کب کیا جا سکتا ہے، کہتے ہیں اذا تمت، جب یہ عمل کیا ہو جائے، پورا ہو جائے، سمجھ میں آیا جی، یعنی وہ پورے کپڑے سی دے گا تو اب اجرت طلب کر سکتا ہے، اس سے پہلے اجرت طلب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بھائی دھوبی جو ہے پورے کپڑے دھو دے گا تو اب اجرت طلب کر سکتا ہے، اس سے پہلے اجرت طلب نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں وللقصارتی والخیاطتی اذا تمت، اور دھلائی اور سلائی کے اندر بھائی وہ مطالبہ کر سکتا ہے اجرت کا، اذا تمت، جب یہ کام کیا ہو جائیں، پورے ہو جائیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو اوپر ذکر کیا تھا کہ گھر کی رہائش ہے یا زمین کرائے وغیرہ پر ٹھیکے پر دی ہے، تو وہاں اگر کوئی شرط نہیں ٹھہرائی تو ہر روز کی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اگر مویشی کرائے پر لیا سفر وغیرہ کے لیے تو ہر منزل پر کیا کر سکتا ہے، اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب تک کام پورا نہ ہو اس سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنا جائز جیسے مولانا دھلوائی ہے اور سلائی ہے، ان کے یہ عمل ان میں تبعیض نہیں ہو سکتی بھائی، اس میں آپ نے کوئی نفع، بھائی اگر اس نے آدھی سلائی کر دی تو کوئی نفع ہوا آپ کو؟ آدھا کپڑا سلا ہے آپ کو اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو یہاں جب تک کام پورا نہیں کر دیتا وہ، اس وقت تک وہ اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا. وَإِنْ عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ، اگرچہ وہ مستاجر کے گھر پر ہی کیوں نہ کام کرے تو وہاں پر بھی جب تک کام پورا نہیں کرے گا اجرت کا مطالبہ. مثلا میں نے دھوبی سے کپڑے دھلوانے، اس کو میں نے کہا کہ آ کر میرے گھر تو پر دھو، یا میں نے درزی سے کپڑے سلوانے ہیں، میں اس کو کیا کہتا ہوں کہ میرے گھر پر آ کر کپڑے سیو. تو میرے گھر پر آنے کے باوجود جب تک وہ کپڑے کی سلائی پوری نہیں کر دیتا، میرے سے اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتا. تو بھائی ماتین نے وَإِنْ عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ کی قید کیوں لگائی، اگرچہ مستاجر کے گھر آ کر ہی وہ عمل کیوں نہ کرے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فقہاء کرام نے دراصل ایک مسئلہ ذکر کیا ہے، تو اس مسئلے سے کوئی دلیل نہ پکڑ لے بھائی کہ وہاں پر بعد کے اندر بھی اجرت کام پورا کر لے، نصف سلائی کر لے تو نصف کی اجرت طلب کر سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ اسے اخذ کیا مسئلہ فقہاء نے ذکر کیا ہے؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مثلا کسی درزی کو لے گیا کہ میرے کپڑے سینے ہیں اتنی اجرت دوں گا لیکن میرے گھر پر سینے ہیں، وہ درزی چلا گیا، اس نے کپڑے کی سلائی شروع کر دی، ابھی آدھے کپڑے سیے تھے کہ درمیان میں کپڑے گم ہو گئے، مولانا وہ کسی کام سے ایک منٹ کے لیے اٹھ کر گیا، واپس آیا تو کپڑے گم ہو چکے. تو فقہاء کرام فرماتے ہیں اس صورت میں جبکہ کپڑے چوری ہو گئے اور وہ مستاجر کے گھر پر ہی کپڑے سی رہا تھا، تو جتنے حصے میں اس نے سلائی کی تھی اس کی اجرت اب دینی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گی؟ اتنے کی اجرت دینی پڑے گی. مثلا اگر نصف کپڑے سی چکا تھا تو نصف کی اجرت دینی پڑے گی، سلس سیے تھے تو سلس کی اجرت دینی پڑے گی، ربو سیے تھے تو ربو کی اجرت دینی پڑے گی. تو کہتے ہیں اس کو کوئی یہ دلیل نہ بنا لے کہ اس مسئلے سے معلوم ہوا کہ جتنے کے اندر اس نے سلائی مکمل کی ہے اتنے کی اجرت واجب ہو جاتی ہے. تو لہذا عام درزی بھی جو وہ بھی کیا کر سکتا ہے، جب نصف سی لے تو نصف کا اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے، سلس سیا ہو تو سلس کا مطالبہ. کہتے ہیں نہیں بھائی، اس مسئلے سے یہ اخذ کرنا درست نہیں بھائی، بلکہ یہ اس مسئلے کے اندر تو تبعیض ہو گئی ضرورت کی بنا پر، باقی جگہوں پر ہم تبعیض نہیں کر سکتے بھائی. تبعیض اس طرح ہو گئی یہاں پر کہ جب چور نے کپڑا چوری کر لیا تو سلائی مثلا کتنی ہوئی تھی نصف کے اندر، تو یوں سمجھا جائے گا نصف کے اندر کام اپنی انتہا کو پہنچ گیا، کیونکہ کپڑا تو چوری ہو گیا، آگے کام ہو سکتا ہے نہیں. تو یہاں پر تبعی ضرورت کی بنا پر کرنا پڑی کہ نصف کے اندر کام پورا ہو گیا، اور جتنے کے اندر کام پورا ہو جایا کرتا ہے آپ نے مسئلہ پڑھا ہے اس کے اندر وہ اجرت کا مطالبہ. تو گویا یہاں پر نصف کے اندر ہم نے نفع پورا وصول کر لیا بھائی، کیونکہ جب جو شخص جب مستاجر کے گھر پر کام کر رہا ہو تو وہاں پر گویا وہ جتنا جتنا کام کرتا جا رہا ہے سپرد کرتا جا رہا ہے، لیکن تبعیض ہو نہیں سکتی تھی خود بخود. لیکن جب چور نے کپڑا چوری کر لیا، اب معلوم ہوا جتنے بعد کے اندر اس نے کام کیا تھا، یعنی کتنے میں کیا تھا نصف، اس باز میں کام اپنی انتہا کو پہنچ گیا. کس کو پہنچ گیا؟ یعنی اس باز کے اندر آپ نے نفع پورا وصول کر لیا، اور جتنے کے تو اس باز کی اجرت بھی آپ پر کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. تو یہاں ہم نے تبعیض کی، لیکن تبعیض کس بنا پر کی؟ ضرورت کی بنا پر. کس بنا پر؟ کیونکہ کپڑا چوری ہو گیا. لیکن جب اس قسم کا عارض نہ ہو تو پھر اس وقت تبعیض ممکن نہیں ہے بھائی. ہم کہیں کہ عام ویسے درزی سیتا چلا جا رہا ہے، نصف کپڑے سی کر کہتا ہے لاؤ بھائی نصف کے مجھے پیسے دے دو، نہیں بھائی. یہاں کپڑے سے ہم نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک پورا نہ سلے، جب تو یہاں پر تبعیض ممکن ہی نہیں ہے. تو وہاں جو چوری کے مسئلے میں تبعیض تھی وہ ضرورت کی بنا پر تھی، اور یہاں کوئی ضرورت نہیں، لہذا تبعیض بھی ممکن نہیں. جب تبعیض نہیں ہو سکتی تو اجرت بھی اب اس کے مقابل نہیں آئے گی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ مانا ہے وَإِنْ عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ، اگرچہ وہ کام کرے کس کے گھر میں؟ مستاجر کے گھر میں. اِنَّمَا قَالَ هَذَا، ماتن نے یہ قید جو لگائی وَإِنْ عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ، یہ اس لیے فرمایا لِأَنَّ الْخَيَّاتَ اِذَا عَامِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَاجِرِ، اس لیے کہ درزی جب کام کرے کس کے گھر میں؟ مستاجر کے گھر میں. فخات بعض الثوب سما، تو سیا اس نے بعض کپڑا وہاں پر، سما اس میں اشارہ وہاں کہاں پر بھائی، مستاجر کے گھر میں اس نے کچھ کپڑا سی لیا تھا، ثم سرق الثوب، پھر کپڑا کیا ہوا چرا لیا گیا، فلہ الاجرت بقدر ما خاتہ، تو فقہا فرماتے ہیں اس درزی کے لیے اجرت ہوگی اسی کے بقدر جو اس نے سیا ہے، مثلا اگر نصف سیا تو اسے نصف اجرت دینی پڑے گی، تو فہذا دلیل، تو فقہا کا یہ قول کیا ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ الا ان الاجرت تجب بقدر العمل، کہ یہاں پر بھی اجرت جو ہے عمل کے بقدر واجب ہو جاتی ہے، تو یہ دلیل بنتی ہے، لیکن اس کو دلیل بنانا صحیح نہیں، کیوں کہتے ہیں، اس لیے علت اب ذکر کر رہے ہیں، لیکن نقول، ہم کہتے ہیں بس سرقت انتہا عملہ علی البازی، اس کے چوری کی وجہ سے اس کا کام انتہا کو پہنچ گیا، کس پر، باز پر، باز میں اس کا کام پورا ہوا، یعنی عمل انتہا کو پہنچ گیا، معلوم ہوا جب باز میں انتہا کو پہنچ گیا نفع پورا ہو گیا اس کے اندر، جب نفع پورا ہوا تو اجرت بھی، تو بعد کے اندر اس کا عمل انتہا کو پہنچ گیا بھائی، کیونکہ اب آگے سلائی نہیں ہو سکتی، کپڑا چوری ہو گیا، اور وہ ہوا معلوم ان بھائی، اور وہ بات تو کیا ہے، معلوم ہے، بن نسبت الی کل، کس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، کل کی طرف، یعنی نصف ہے کل کی طرف دیکھتے ہوئے، یا سلس ہے یا ربع ہے، تو جتنا بھی ہے وہ، فتجب اجرت ما عمل بھائی، تو اجرت واجب ہو جائے گی جو اس نے عمل کیا اس کی، بخلاف ما اذا لم ينتهي العمل على البازی، بخلاف اس کی کہ جب اس کا عمل انتہا کو پورا نہ ہوا ہو، انتہا کو نہ پہنچا ہو، علی البازی، کس پر، باز پر، یعنی جب چوری نہیں ہوئی تو آپ باز پر اس کا عمل بھی گویا انتہا کو، وہاں تو چوری کی وجہ سے انتہا کو پہنچ گیا، آگے اب سلائی نہیں ہو سکتی، تو ہم نے کہا انتہا کو پہنچ گیا باز میں، تو اس کی اجرت ہو، اور یہاں پر جب چوری نہیں ہوئی تو گویا عمل اپنی باز کے اندر بھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچا، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَطْلُبَ الْأُجْرَةَ بِكُلِّ عَمَلٍ قَلِيلٍ، تو اب اس کے لیے جائز ممکن نہیں ہے کہ وہ طلب کرے اجرت کو ہر عمل قلیل کے بدلے میں، بھائی یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں بھائی تبعیض کر لو، کپڑا چوری نہیں ہے مثلا، عام سلائی کر رہا ہے، آدھا سی لیا تو آپ آدھے کی کیا دینی چاہیے اس کو، کہتے ہیں نہیں یہاں تبعیض ہم نہیں کر سکتے، وہاں تبعیض ضرورت کی بنا پر تھی اور یہاں کوئی ضرورت نہیں، نفع پورا نہیں، ولا تقدیر للابعاد، اور یہاں پر ابعاد کے فرض کرنے کی تقدیر نہیں، یعنی ان کو فرض کرنے کی کوئی صورت نہیں، فیتوقف الطلب على كل العمل، تو لہذا موقوف رہے گی طلب پورے عمل پر، یعنی جب پورے سلائی کر دے گا تو پھر کیا کر سکتا ہے، طلب بھائی، طلب اجرت طلب کر سکتا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو جی ہاں جب تک پورا عمل اس نے نہیں کیا اس وقت تک وہ طلب بھی نہیں کر سکتا بھائی، وللخبز بعد اخراجہ من التنور، اچھا بھائی بتلا رہے ہیں مختلف قسم کے کام بھائی جن کے اندر اجرت کب واجب ہوتی ہے، اگر روٹی پکانے کے لیے کسی کو اجرت پر رکھا کہ میرے اس آٹے سے روٹیاں پکا دو تو اجرت کا مطالبہ وہ کب کر سکتا ہے، کہتے ہیں بعد اخراج ہی من التنوری، جبکہ وہ اس کو کس سے نکال لے، تنور سے نکال لے پکا کر بھائی، سمجھ میں، تنور میں لگا کر اب اجرت کا مطالبہ شروع کر دیں، نہیں بھائی نہیں، روٹی پکانے کی بات ہوئی تھی اور وہ عمل پورا کس سے ہوتا ہے، تنور سے نکالنے سے پورا ہوتا ہے، وللخبز، اور روٹی پکانے کے لیے بھائی اجرت کا مطالبہ کر سکتا ہے کب، بعد اخراج ہی من التنور، بعد اس کو نکالنے کے تنور سے، فَإِنِ اخْتَارَقَ بَعْدَ مَا أَخْرَجَ فَلَهُ الْأُجْرَةُ وَقَبْلَهُ لَا وَلَا غُرْمَ فِيهِمَا، جی صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے ایک شخص کو آٹا دیا کہ اس آٹے سے مجھے روٹیاں پکا دو، اس نے بھئی روٹیاں لگانا شروع کر دیں بھئی، روٹیاں لگانا شروع کر دیں بھئی، اب بھئی روٹی اس نے لگائی، لگا روٹیاں بنا دی، پکا کر نکال کر رکھ دیں بھئی، پھر اس کے بعد روٹیاں جل گئیں، کیا ہوئیں، روٹیاں جل گئیں، تو کیا آپ اس کو اجرت ملے گی یا نہیں، کہتے ہیں ہاں آپ اجرت ملے گی، کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا تھا، روٹیاں پکا دی تھی اس کے بعد روٹیاں جلی ہیں، اور جب اس نے عمل پورا کر دیا ہے تو آپ اس کو کیا دینے پڑے گی، اس کی اجرت دینی پڑے گی، اچھا روٹی پکانے سے پہلے اگر جل جائے، اس نے تنور میں روٹیاں لگائیں بھائی اور روٹی اندر ہی جل گئی، تو کیا اب اس روٹی کی اجرت دیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اب اجرت نہیں. اجرت کس بات کی؟ اجرت تو کس چیز کی تھی؟ روٹی پکانے کی. اور اس نے کوئی کام ابھی پورا کیا ہے؟ ابھی تو اس نے روٹی پکا وہ والی پکائی ہی، کام پورا نہیں بھائی. اچھا بھائی روٹی جل گئی، چاہے پکانے کے بیچ جل گئی چاہے پکانے کے بعد جل گئی، کیا اس پر زمان آئے گا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اس پر زمان نہیں آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ صاحبین فرماتے ہیں زمان آئے گا، اس کو اس کے مثل آٹا دینا پڑے گا، یا اس کے مثل اگر پکانے سے پہلے جل گئیں، یا ہمارا نا اس سے کیا لے لے؟ روٹیاں لے لے اس کے بقدر بھائی. یہ معنی ہے بھائی فین اخترق بعد ما اخرجا، اگر جل گئی بھائی وہ روٹی بعد ما اخرجا بعد اس کے نکال لینے کے، فلہ الاجرت، تو اب اس کو کیا اس کے لیے کیا ہوگی؟ اجرت واجب ہوگی. وقبل اولا، اور پکا نکالنے سے پہلے جل گئی تو اس صورت میں اجرت نہیں ہوگی. ولا غرم فیہما، اور ان دونوں صورتوں میں اس پر زمان بھی نہیں ہے بھائی. غرم زمان کو کہتے ہیں تاوان. ہاذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، انہ امانت عندہ، اس لیے کہ یہ چیز جو تھی اس کے پاس امانت تھی بھائی. سمجھ میں آیا؟ جو چیز ہوتی ہے وہ کس کے پاس؟ مجیر کے پاس جو چیز ہے بھائی وہ اس کے بعد بطور، یا اجیر کے پاس جو چیز ہے وہ بطور امانت کے ہے بھائی. سمجھ میں، دھوبی کے بعد کپڑے ہم نے دیے وہ بطور امانت کے ہیں بھائی. وعندہما یثمنو مثل دقیقہ، اور صاحبین کے نزدیک وہ ضامن ہوگا اسی کے مثل آٹے کا. ولا اجر لہ، اور اس کو اجرت بھی نہیں ملے گی. صورت یہ مثلاً بھائی، اس کو میں نے آٹا دیا اس کی روٹیاں بنا دو، اس نے روٹیاں بنا دیں، بنانے کے بعد جل گئیں بھائی، بنانے کے بعد جل گئیں، تو آپ اس پر صاحبین فرماتے ہیں زمان آئے گا بھائی، کیونکہ یہ چیز اس کے بعد مضمون تھی مولانا امانت بھائی. کیا کتنا زمان؟ کہتے ہیں چاہے تو آٹا لے لو اس سے، جتنا آپ کا آٹا تھا اسی کے مثل آٹا لے لو، جب آٹا لے لیا تو آپ اس کو اجرت نہیں ملے گی اجرت، اور چاہے تو جو روٹیاں جتنی بنی تھیں اسی کے بقدر اس سے روٹیاں لے لو، جب روٹیاں لو گے تو آپ اجرت دینی پڑے گی، کیونکہ اب آپ کو آٹا ملا ہے یا وہ عمل مکمل کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے اندر بھائی، عمل مکمل ہے، روٹیاں ہیں تیار ہیں، تو آپ ان کو پکانے کی اجرت کیا کرنا پڑے گی؟ اسے دینی پڑے گی. یہ معنی ہے وعندہما یضمن مثل دقیقہ ولا اجر له، ضامن ہوگا اسی کے مثل آٹے کا اور اجرت نہیں ہوگی، کیونکہ آٹا دے رہا ہے روٹی تو بنی نہیں ہے. وان شاء ضمن ضمنه الخبز، ضمنا الخبز، اور چاہے تو اس کو ضامن بنا دے روٹی کا. واعطاه الاجرت، اور اسے کیا دے دے؟ اجرت دے دے. وللطبخ بعد الغرف، اچھا بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، آپ کا نکاح ہوا بھائی، نکاح بھائی آپ نے ولیمہ کیا بھائی، ولیمہ آپ بھائی ولیمے کے اندر باورچی کو بلوایا بھائی وہ جو کھانا وغیرہ تیار کرے گا، تو وہ اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ کہتے ہیں جب وہ ڈونگوں وغیرہ میں برتنوں میں وہ سالن یا چاول نکال کر دے دے گا تب اجرت کا مستحق ہے، اس سے پہلے اجرت کا مستحق، اس سے پہلے اس کا عمل تام نہیں ہے. سمجھ میں ہے؟ کیونکہ عرف میں یہی جاری ہے کہ جو باورچی ولیمے کے لیے بلایا جاتا ہے وہ صرف کھانا پکا کر نہیں دیتا بلکہ ڈونگوں میں بھی ڈال کر دیتا ہے، لیکن اگر ویسے بھائی کسی کو بلایا بھائی کھانا بنانے کے لیے بھائی، سمجھ میں آیا، تو پھر اس صورت میں اس پر ڈونگوں وغیرہ میں ڈال کر دینا ضروری نہیں، کیونکہ عام ویسے اگر کسی کو بلوایا جائے کھانا پکانے کے لیے تو اس کا عمل کس سے تام ہو جاتا ہے؟ ہاں عرف میں یہی ہے بھائی، عرف میں یہی ہے. وللطبخ، اور پکانے کے لیے بھائی وہ اجرت کا مستحق ہوگا. بعد الغرف، کس کے بعد؟ غرف کے بعد. غرف کا معنی ہے نکالنا، نکالنا، تو جب وہ نکال لے گا وہ چیز پکائی ہے اس کو چمچ یا ڈونگوں سے نکال لیتا ہے ان میں ڈال دیتا ہے بھائی برتنوں میں، تو اس کے بعد بھائی. وللضرب اللبن بعد الاقامت، لبن کہتے ہیں کچی اینٹ کو بھائی، لبن کسے کہتے ہیں؟ کچی اینٹ بھائی. آپ جانتے ہیں اینٹ مٹی سے بنائی جاتی ہے، پھر اس کو بھٹی میں پکایا جاتا ہے بھائی، اچھا ایک آدمی ہے بھائی، اس کے ساتھ میرا عقد ہوا بھائی، میں نے اسے کہا مجھے 1000 کچی اینٹیں بنا کر دو، تو وہ اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ یاد رکھو کچی اینٹ پہلے مٹی کو گوندا جائے گا، پانی ملایا جائے گا، اس سے پھر سانچوں کے اندر ڈال کر اس سے کیا بنائی جائیں گی؟ اینٹیں. پھر بھائی اس سے سانچوں سے نکال کر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ہوا لگے بھائی، سمجھ میں آیا، وہ خشک ہو جائیں. پھر ہوا جب ان کو لگ جاتی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کی ڈھیری بنائی جاتی ہے، تہ بتہ لگا کر ایک اونچا ڈھیر ان کو بنا دیا جاتا ہے بھائی، جیسے آپ دیکھتے بھی ہیں بھائی، سمجھ میں آیا. تو وہ اجرت کا مستحق کب ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب وہ ان اینٹوں کو بنا کر ہوا لگانے کے لیے کھڑا کر دے، بس اس نے اپنا کام کیا کیا پورا کر دیا، تو جب اب اس کو اجرت دینی پڑے گی، وہ مطالبہ کر سکتا ہے. صاحبین فرماتے ہیں نہیں، بلکہ بعد میں وہ کیا کرے، ان کی ڈھیری بھی بنا کر دے، اب اجرت کا مستحق ہوگا، کیونکہ ڈھیری بنا کر دینا بھی اسی کے فعل میں سے ہے، اس کے بغیر پورا نہیں. امام صاحب فرماتے ہیں یہ ڈھیری لگا کر جو دیتا ہے یہ ایک زائد کام ہے، یہ کیا ہے؟ زائد کام ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے ان کو بعد میں نقل کرنا، کہ اب یہ اینٹیں مثلا یہاں سے 1 میل دور جگہ جہاں پر تعمیر ہو رہی ہے وہاں پہنچانی ہے، تو یہ پہنچانا الگ کام شمار ہوتا ہے، اسی طرح یہ ڈھیری بنانا بھی الگ کام شمار. وَلِضَرْبِ اللَّبِنِ، ضربِ اللَّبِن کا معنی ہے اینٹیں بنانا، اور اینٹیں بنانے کے لیے اجرت کا مطالبہ کب کر سکتا ہے؟ بعد الاقامتی، بعد ان کے کہ جب بعد اس کے کہ جب ان کو کھڑا کر دے. هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ، صاحبین فرماتے ہیں لا يستحق، وہ مستحق نہیں ہوگا اجرت کا، حَتَّى يُشَرِّجَهُ، یہاں تک کہ کیا کرے، ان کے ڈھیری بنا دے، تہ بتہ لگا کر ان کو کھڑا کر دے. لِأَنَّ التَّشْرِيجَ مِنْ تَمَامِ الْعَمَلِ، اس لیے کہ یہ ڈھیری بنانا یہ اس کے تمام عمل میں سے ہے، عمل کے پورا کرنے میں سے ہے. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اور امام صاحب کے نزدیک ہوا زائد، یہ ڈھیری بنانا زائد ہے، کن نقلی، جیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا زائد ہے. وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ لَهُ حَبْسُهَا لِلْأَجْرِ، اچھا بھائی صفحے کے آخر میں آ رہا ہے لَهُ حَبْسُهَا لِلْأَجْرِ، یہ متن ہے مولانا بھائی. یہاں سے ایک ضابطہ بتلا رہے ہیں کہ کون شخص ہے جو کسی چیز کو اجرت کی وصولی کے لیے روک سکتا ہے اور کون نہیں روک سکتا. مثلا دیکھیے بھائی، میں نے دھوبی کو یا مولانا میں نے درزی کو کپڑے دیے سینے کے لیے، اس نے کپڑے سی دیے، میں کپڑے لینے پہنچا، اس نے کہا بھائی پہلے اجرت دو پھر کپڑے ملیں گے، تو کیا وہ کپڑوں کو مجھ سے روک سکتا ہے اجرت کے لیے یا نہیں روک سکتا بھائی؟ کہتے ہیں بھائی روک سکتا ہے، تو جب تک میں اجرت نہ دوں اس کے لیے جائز ہے، وہ کپڑے بھی میرے حوالے نہ کرے. بھائی کون روک سکتا ہے اور کون نہیں روک سکتا، اب ضابطہ بتلا رہے ہیں بھائی، ایک ایک شخص کے بارے میں تو نہیں بتلا سکتے، قاعدہ کلیہ بتلا رہے ہیں. کیا کہ بھائی جس شخص کے عمل کا اثر اس چیز میں آ جائے اس کو چیز روکنے کا حق ہے، اور جس کے عمل کا اثر اس چیز میں نہ آئے اسے وہ چیز روکنے کا حق بھی نہیں. مثلا درزی تھا، اس نے کپڑا سیا، تو اس کی سلائی کا اثر آیا یا نہیں آیا کپڑے کے اندر؟ بھائی پہلے تو سیدھا کپڑا تھا، اب تو سوٹ تیار ہے، سلائی کی ہے اس نے، تو پورا اثر آ گیا، لہذا اسے کپڑا روکنے کا، سوٹ کو روکنے کا، بخلاف اس کے جس کے عمل کا اثر نہیں ظاہر ہوتا کپڑے میں چیز کے اندر. مثلا میں نے ایک مزدور سے کہا میرا یہ سامان اٹھاؤ اور تیسری منزل پر پہنچا دو، یا میں 1 میل دور جگہ ہے وہاں پہنچا دو، اس نے سامان وہاں پہنچایا بھائی، سامان پہنچانے کے بعد بھائی اب وہ مجھے کہتا ہے میں چیز آپ کو نہیں دوں گا جب تک آپ میری اجرت مجھے، یہ حق اس کو نہیں ہے، کیونکہ اس کے عمل کا کوئی اثر اس چیز میں آیا بھائی. بھائی وہ بھی پہلے بھی 1 من گندم تھی، اب بھی کیا ہے 1 من گندم ہے، کوئی فرق نہیں پڑا بھائی، سمجھ میں آیا. تو جس کے عمل کا اثر ہوگا اسے اجرت کے لیے وہ چیز روکنے کا حق ہے، اور جس کے عمل کا اثر نہیں اسے بھی اسے اجرت کے لیے وہ چیز روکنے کا حق نہیں. وَمَنْ لِعَمَلِهِ أَثَرٌ فِي الْعَيْنِ اور وہ شخص جس کے عمل کا اثر ہو فِي الْعَيْنِ اس چیز کے اندر اَشَيْءٍ مِّن مَالِهِ قَائِمٌ بِتِلْكَ الْعَيْنِ بھئی اس کے عمل کے اثر کا کیا معنی کہ اس کے عمل کا اثر ہو کہتے ہیں اَشَيْءٌ مِّن مَالِهِ یعنی اس کے مال میں سے کوئی چیز قَائِمٌ بِتِلْكَ الْعَيْنِ اس عین کے ساتھ قائم ہو جائے اس کے مال میں سے کوئی چیز اس عین کے ساتھ کیا ہو جائے قائم ہو جائے بھئی درزی نے کپڑا سیا تو اس کے مال میں سے کوئی چیز قائم ہوئی یا نہیں ہوئی کپڑے کے ساتھ سلائی بھی اس کی بٹن بھی اس کے اندر بھئی جو اس نے کیا کیا جی کاج وغیرہ کروائے وہ سارے کام اس کے مال میں سے ہیں سمجھے تو اثر ہونے کا یہ معنی کہ اس کے مال میں سے بھی کچھ کیا ہو اس کے اندر قائم ہو جائے صورت سمجھ میں آگئے لہٰذا آپ دھوبی کے پاس آپ نے کپڑے دیئے بھئی دھلوانے کے لیے اگر وہ صرف عام پانی سے دھو کر آپ کو دے دیتا ہے تو آپ اس کے مال کا اثر آیا کپڑے میں نہیں آیا لہٰذا وہ اس کپڑے کو روک نہیں سکتا لیکن ایک وہ دھوبی ہے جس نے اس پر صابن لگایا کلف وغیرہ لگائی اب اس کا مال کیا ہوا اس عین کے ساتھ قائم ہو گیا اب وہ کپڑے کو روکنے کا حقدار ہے سباغ و قصارین جیسے کہ رنگ ریز سباغ کس کو کہتے ہیں رنگ ریز بھئی ایک رنگ ساز ہوتا ہے رنگ ساز نہ کہہ دینا رنگ ساز کا کیا معنی رنگ بنانے والا اور رنگ ریز کا معنی رنگ لگانے والا سباغ جیسے رنگ ریز ہے و قصارین اور ایسا دھوبی یقصر بالنشاء والبیضی جو دھوتا ہے کپڑوں کو کس کے ساتھ بن نشان نشاستے کے ساتھ والبیضی اور انڈوں کے ساتھ یعنی انڈوں کی سفیدی سے کس کے ساتھ دھوتا ہے یہ کوئی پرانا طریقہ ہوگا مولانا کپڑے کو سفید کرنے کے لیے کس سے دھویا جاتا تھا نشاستہ اور انڈے کی سفیدی وغیرہ سے تو اس صورت میں یہ دھوبی یہ اجرت کا یہ کپڑے کو روک سکتا ہے لہو بھئی یہ جزا آگئی مولانا یہ متن ہے لہو حبسہ للاجری تو وہ شخص جس کے عمل کا اثر ہو حسین کے اندر اس کو حق ہے اس چیز کو روکنے کا للاجری کس کے لیے اجرت کے لیے فَإِنْ حَبِسَ پس اس نے اگر چیز کو روک لیا فَزَا پس وہ چیز کیا ہو گئی بھئی اس میں نے درزی کے پاس گیا میرا سوٹ میرے حوالے کرو اس نے کہا نہیں بھی پہلے سلائی کے پیسے دو گے تو سوٹ ملے گا میں واپس آ گیا کل میں لینے گیا تو پتا چلا سوٹ تو جل چکا ہے یا چوری ہو چکا تو کیا اس سے زمان آئے گا کہتے ہیں نہیں بھئی زمان نہیں بھئی کیوں امام صاحب ذاتہ بتلا چکے ہیں کہ یہ شے جو ہوتی ہے اجیر کے پاس بھئی یہ اس کے پاس امانت ہے تو روکنے سے پہلے جیسے امانت تھی روکنے کے بعد بھی امانت ہے کیونکہ اس نے کوئی زیادتی نہیں کی اپنی اجرت کے لیے روکا ہے بھئی فَإِنْ حَبَسَ پس اس نے کیا کیا روک لیا فضا وہ چیز کیا ہوئی ضائع ہو گئی فلا غرمہ تو اس پر کوئی زمان نہیں ولا اجرا اور اس کے لئے کوئی اجرت بھی نہیں بھئی وہ چیز تو چلے گئی مجھے اس کا نفع ملا ہی نہیں ہذا عند ابی حنیفہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے وعندہما العین کانت مضمونتا عین کیا ہوگی عین تو مضمون ہوتی ہے اجیر کے پاس قبل الحبسی روکنے سے پہلے فقضا بعدہ تو اسی طرح روکنے کے بعد بھی کیا ہوگی مضمون تو اس پر زمان آئے گا ثم ہوا بالخیاری اچھا آگے بتلا رہے ہیں صاحبین کے نزدیک اس پر کیا آئے گا زمان اب زمان کی دو صورتیں ہیں یا تو میں سلے ہوئے سوٹ کا زمان اس سے لیتا ہوں یا انسلے سوٹ صرف کپڑے کا زمان لے لیتا ہوں کپڑا تھا مثلا 500 کا اور سلائی کتنے کی ہو جاتی ہے 200 کی تو کل کتنے کا ہوا 700 تو چاہے تو میں اس سے 700 زمان لے لوں سلے ہوئے سوٹ کا زمان سلے ہوئے سوٹ مثلا کتنے کا ہے مثلا 700 کا نہیں ہے 200 تو وہ سلائی لیتا ہے لیکن مثلا سلائی کے بعد اب اس کو میں بازار میں بیچنا چاہوں تو 1000 کا آرام سے بک جائے گا 1000 کا آرام سے تو میں اب اگر اس سے سلے ہوئے سوٹ کا زمان لیتا ہوں تو بھئی اس کے عمل آ گیا بیچ میں یا نہیں آ گیا تو مجھے اس کے عمل کی اجرت دینی پڑے گی اور اگر میں صرف کپڑے کے زمان اس سے لیتا ہوں تو اب اس کا عمل دخل آیا بیچ میں اس کا عمل اس میں نہیں ہے تو اب اس کو اجرت بھی نہیں دینی پڑے گی یہ معنی ہے ثم ہوا بالخیاری پھر مولانا یہ جو مستاجر ہے اس کو اختیار ہے ان دہما صاحب ان کی نزدیک انشاء زمنہ قیمتہ غیر معمولیں چاہے تو اجیر کو ضامن بنا دے اس عین کی قیمت کا غیر معمول، اس حال میں کہ وہ اس پر عمل نہ کیا گیا ہو، جب عمل نہیں کیا تو ولا اجرا، اب اس کے لیے اجر بھی نہیں ہے. وَإِن شَاءَ ضَمَّنَهُ مَعْمُولًا، اور اگر چاہے تو اس کو ضامن بنا دے معمولاً کہ اس پر عمل کیا گیا ہے، تو اس صورت میں وَلَهُ الْأَجْرُ، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اجر ہوگا. وَمَن لَا أَثَرَ لِعَمَلِهِ، اور وہ شخص جس کے وہ ارجیر جس کے عمل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اے لیس شیئ من مالہ قائما بتلک العینی، یعنی اس کے مال میں سے کوئی چیز اس عین کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، کل حمالی، جیسے کہ حمال بوجھ اٹھانے والا ہے بھائی، کل حمالی جیسے بوجھ اٹھانے والا بھائی، جسے میں نے کہا بھائی یہاں سے لے کر وہاں تک میرا سامان پہنچاؤ، تو اس کے مال کا کوئی اثر آیا بھائی، وہ میرے سامان کو نہیں روک سکتا. والملاح، جیسے ملاح کشتی بان ہے بھائی، میں نے کشتی میں سامان رکھا کہ دوسرے کنارے پر پہنچا دو، اس نے پہنچا دیا، اب روک لیا کہ میں تمہیں نہیں دوں گا جب تک اجرت نہیں دو گے، اسے روکنے کا حق نہیں ہمارا نا، کیونکہ اس کا مال میرے سامان میں اثر آیا اس کا نہیں بھائی، کوئی اثر نہیں بھائی. کل حمال والملاح وغاسل الثوب، اور کپڑے کو دھونے والا، میں نے بتلایا ایسے ہی دھوتا ہے، کوئی صابن وغیرہ یا کوئی سفید کر دینے والی چیز نہیں جو اس کے ساتھ قائم ہو جائے، تو لا حبس له، تو اس کے لیے روکنا درست نہیں ہے. بخلاف رات دل عابق بھائی، بخلاف بھگوڑے غلام کو لوٹانے والے کے. بھائی ایک اشکال کا جواب دینا چاہتے ہیں، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ جس کے عمل کا اثر نہیں وہ اس چیز کو روک بھی اجرت کے لیے نہیں روک سکتا، اور جس کے عمل کا اثر ہے وہ اجرت کے وصول کرنے کے لیے اس چیز کو روک سکتا ہے. کہتے ہیں ہم آپ کو مثال دکھاتے ہیں بھائی کہ اس شخص کے عمل کا اثر بھی نہیں ہے چیز میں، اور پھر بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو چیز کو روکنے کا حق ہے اجرت کے لیے بھائی، اجرت کے لیے روکنے کا حق ہے. جیسے مولانا ایک شخص ہے بھائی، اس کا غلام گم ہو گیا، میرا ایک غلام تھا بھائی وہ بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر گیا، میں تلاش کر رہا ہوں تلاش کر رہا ہوں، آخر بھائی وہ کراچی میں پکڑا گیا بھائی، کراچی سے ایک آدمی اس کو لے کر آیا میرے پاس پہنچا، لیں بھائی میں آپ کا غلام لے آیا ہوں، بھاگ رہا تھا بھائی، یہ تو بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا بھائی، تو میں اس کو پکڑ کر لے آیا ہوں بھائی. آپ اس صورت میں بھائی یاد رکھو، جو غلام کو پکڑ کر لاتا ہے، بھگوڑے غلام کو لے کر آتا ہے یا حوالے کرتا ہے، اس کے اس کو کیا دیا جاتا ہے، اس کا خرچہ وغیرہ جو اس نے کیا ہے پہنچانے کے اندر وہ اس کو دینا پڑتا ہے، اس کو جول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جول. تو میں نے کہا لاؤ بھائی میرا غلام مجھے دے دو، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں حوالے کروں گا، پہلے میری مزدوری خرچہ وغیرہ مجھے دے دو. سمجھ میں آیا؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں ہاں اس کو یہ بھگوڑے غلام کو روکنے کا حق ہے جب تک اسے اس کا خرچہ اور مزدوری وغیرہ خرچہ نہ دے دیا جائے، حالانکہ اس کے عمل کا کوئی اثر غلام میں ظاہر ہوا، کوئی عمل غلام میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس کو روکنے کا حق ہے بھائی. تو دیکھو یہاں تو اس اجیر کے عمل کا کوئی اثر بھی نہیں، لیکن پھر بھی فقہاء کرام کیا فرماتے ہیں، اسے روکنے کا حق ہے. کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ مختلف ہے ذرا، یہاں تو گویا کہ غلام ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا، جب غلام میرے ہاتھ سے بھاگ گیا تو نکل ہی چکا تھا، ہلاکت کے قریب پہنچ گیا تھا، میرے لیے تو گویا وہ کیا ہو چکا ہلاک، تو وہ غلام ہلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا، تو پھر گویا اس شخص نے اس کو زندہ کر دیا، میں تو مایوس ہو چکا تھا، اس نے پھر اس کو پکڑ لیا تو گویا اس غلام کو میرے لیے زندہ کر دیا، اور زندہ کر کے گویا آپ اس غلام کو مجھ پر بیچ رہا ہے، تو جب بیچ رہا ہے تو آپ مجھے اجرت دینا ضروری ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ بخلاف رات دل عابق، عابق عبقا سے ہے بھگوڑا بھائی، بھاگنے والا جو بھاگ گیا ہو، رات لوٹانے والا، بخلاف بھگوڑے غلام کو لوٹانے والا، فین العابق بھائی، اس لیے کہ بھگوڑا غلام جو ہے کان علی شرف الہلاک، وہ ہلاکت کے قریب تھا، شرف کا معنی قریب، وہ ہلاکت کے قریب تھا، ہلاکت کے کنارے پر تھا، فکأنہ احیا، تو گویا اس لوٹانے والے نے اس کو زندہ کر دیا، وباع منہ بالجعل، اور بیچ دیا اس مستاجر پر، بالجولی، کس کے عوض میں؟ جول کے عوض بیچ دیا، تو جب بیچا ہے تو بیع کے اندر بھئی جب تک عوض نہ بھی لے تو دوسرے بدل کو روکنا جائز ہوتا ہے، مبیع جب تک سمن نہیں ملتے مبیع کو روکنا جائز ہوتا ہے. وعند زفر اور امام زفر مولا کے نزدیک لیس لہ حق الحبس، اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. بھئی یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ بھئی وہ متن میں جو آیا تھا من لعملی ہی اثرن فی العین، اس کے بارے میں کیا لکھ بتلایا ماتن نے؟ جس کے عمل کا اثر ہو عین کے اندر اسے اجرت کے لیے روکنے کا حق ہے، لیکن امام زفر مرماتے ہیں کہ اسے روکنے کا حق نہیں. وعند زفر رحمہ اللہ لیس لہ حق الحبس، اجیر کو روکنے کا حق نہیں ہے، سوا ان کان لعملی ہی اثر فی العین املا، برابر ہے کہ اس کے عمل کا کوئی اثر ہو اس چیز کے اندر یا اثر نہ ہو. ولمن يطلق، چلیے مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.